بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. گزشتہ سے پیوستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ عز وجل کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ عز وجل کی نافرمانی کی. پھر آپ نے فرمایا، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، جس نے امیر کی اطاعت کی، حاکم وقت کی اطاعت کی، جب وہ معصیت کا حکم نہ دے نیکی کی بات میں، تو گویا اس نے میری ہی اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے گویا میری نافرمانی کی. گزشتہ مجلس میں ہم نے حکمران کے حقوق اور رعایا کے حقوق کی بات شروع کی تھی. رعایا کے وہ بنیادی نو حقوق ہم نے بیان کیے تھے، اور ہماری گفتگو جاری تھی کہ حکمران وقت کے حقوق کیا ہیں. دنیا کے اندر ہر شخص اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، جبکہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ جہاں حقوق لینے کی بات سکھاتا ہے، اس سے پہلے حقوق دینے کی بات سکھاتا ہے. جس طرح رعایا میں سے ہر ایک کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ حقوق ملنے چاہیے، رعایا کو بھی حقوق ادا کرنے چاہیے جو ان پر حاکم وقت یا حکمران بالا کے حقوق ہیں. ان میں سب سے پہلا حق جس کے بارے میں ہم نے تفصیلا گفتگو کی تھی کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ حکمران کی اطاعت کرے، اس کی بات کو غور سے سنیں. اس ضمن میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ واضح کیا تھا کہ حکمران کی بات کو غور سے سننا اور پھر اس کی اطاعت کرنا یہ دین اسلام کے بنیادی قواعد میں سے ایک بنیادی قاعدہ ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ لوگ جو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح زندگی گزارتے رہے اور گزار رہے ہیں، 1400 سال کی تاریخ میں یہ ایک امتیازی وصف رہا ہے ان لوگوں کا جن کو سلف صالحین کہتے ہیں، کہ انہوں نے حکمران کی اطاعت کو اپنا امتیازی پہلو قرار دیا. اور ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ حکمران کی بات کو غور سے سننا اور پھر اس کی اطاعت کرنا یہ تو بہت بڑی خیر کا باعث ہے، بلکہ نظام زندگی کی بہترین تنظیم ہی اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان آپ نے سنا تھا کہ جب تک اطاعت نہیں ہے اس وقت تک تو حکومت کا تصور ہی نہیں ہے. اور ساتھ یہ بات بھی آپ نے سنی کہ دنیا اور آخرت کے امور کی اصلاح اسلام نے سمع و طاعت میں رکھی ہے. سمع و طاعت، بات کو سننا اور پھر اس کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا. اور یہی وہ وصف ہے جس کو صراط مستقیم کا ایک ضابطہ قرار دیا گیا، اور دنیا کے اندر جو خوف اور وحشت اور دہشت پھیلی ہوتی ہے، جب سمع و طاعت آتی ہے تو اللہ عز و جلال کی طرف سے اس اتفاق کی برکت جو ہے وہ معاشرے کو ملتی ہے، وحشت ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی ایک کی بات کو نہیں مانا جاتا جس کو حکمران کہتے ہیں، اور ہر شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، تو نتیجتاً وحشت بھی ہوتی ہے، قتل و غارت بھی ہوتی ہے، اور قوم خانہ جنگی کے ذریعے ہلاک ہو جاتی ہیں. اس کا ایک ہی طریقہ شریعت نے بیان کیا ہے، وہ ہے سمع و طاعت، کہ آپ کو حکمران کے ساتھ یہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، جس طرح اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے حقوق پورے کرے جو آپ نے سن رکھے ہیں. تو پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ اس کی بات کو مانے، اس کی بات کو سنیں. ہاں، شریعت نے وہاں بھی یہ قاعدہ دیا ہے، اگر آپ کو وہ برائی کا حکم دیتا ہے تو آپ تسلیم نہ کریں، لیکن اس تسلیم نہ کرنے کا معنی بھی فساد نہیں ہے، اس کا معنی بھی قتل و غارت نہیں ہے. اس کے بھی اصول اور ضابطے ہیں جن کا تذکرہ کچھ دیر کے بعد آپ سنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے حکمران کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور تقرب الہی کا ذریعہ بیان کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص اللہ ذوالجلال کے بھیجے ہوئے دین کی روشنی میں سمع و طاعت کرتا ہے، اس کے لیے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 144,000 صحابہ کی موجودگی میں جب خطبہ حجت الوداع اس موقع پہ لوگوں سے مخاطب ہوئے تو آپ نے فرمایا، آپ اپنی اونٹنی جدعا پہ تشریف فرما تھے، آپ بلند آواز سے یہ فرمانے لگے، ایوہ الناس الا تسمعون، او لوگو تم بات کو سنو گے. فقال رجل من آخر الناس، تو لوگوں میں جو سب سے آخر تھا اس میں سے ایک شخص بولا، ان میں سے ایک شخص بول کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا تعهد الینا، آپ ہمیں کیا فرمانا چاہتے ہیں، فرمائیے. فقال انہ لا نبی بعدی، آپ نے پہلی بات یہ سمجھائی، سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی. الا فاعبدوا ربکم، خبردار تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. وصلوا خمسکم، اور پانچ نمازوں کی پابندی کرو. وصوموا شهرکم، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو. وادوا زکات اموالکم، اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے تم اس کی زکات دو. واطيعوا ولاة امورکم، اور جو تمہارے ولی الامر حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو. تدخلون جنۃ ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. صحیح الجامع کی روایت 109 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 3233 جنت کا آسان نسخہ پیش کر رہی ہے کہ عبادت تمہیں صرف ایک اللہ کی کرنی، نماز کی پابندی کرنی، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی، اور روزے کی پابندی کرنی جس کو رمضان المبارک کا روزہ کہتے ہیں، اور پانچویں بات تمہیں اطاعت کرنی ہے ولات امور کی جو حکمران ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ تمہارے صراط مستقیم کے پانچ جو مسارات ہیں، ان پہ آپ چلو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، من عبد اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے شرک نہیں کرتا، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتا ہے، واعطى الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، وسمع واطاع، اور بات کو سنتا بھی ہے اور پھر اطاعت بھی کرتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُدْخِلُهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَلَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ، اس شخص کو اللہ عزوجلال جس جنت کے آٹھ دروازے ہیں اس میں سے جس سے چاہے گا جنت میں داخل فرمائے گا. تو ظلال الجنہ کی یہ روایت 968 ایک بہت بڑی خوشخبری سنا رہی ہے کہ جس شخص کے اندر یہ صلاحیت آ جائے، وہ عبادات کے پہلو کو بھی مضبوط کرتا ہے، نماز کی پابندی، وہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اور فقراء، مساکین، یتیم، ضرورت مند ان پہ زکوٰۃ بھی خرچ کرتا ہے، ان تک پہنچاتا ہے، اور پھر اپنی روحانیت کو مینٹین رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایمانی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے روزے کا اہتمام کرتا ہے، اور پھر اپنی توحید پہ آنچ نہیں آنے دیتا، اور پانچویں بات کہ اس کے اندر یہ فکر ہے, یہ اس کو اللہ نے سمجھ عطا کی ہے کہ بینگ اے مسلم مجھے حاکم وقت کی بات کو سننا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے جب تک وہ برائی کا حکم نہ دے. ان صلاحیتوں کی موجودگی میں جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے اللہ عز و جلال جسے چاہیں گے اسے جنت میں داخل فرما دیں. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر. اس طرح کی بات سننے کے بعد دسیوں سوالات سامنے آ جاتے ہیں, اچھا وہ تو ایسا کر رہے ہیں, وہ تو یہ کر رہے ہیں, ان کے تو معاملات یہ ہیں. شریعت نے اس کا بھی ایک پیرامیٹر دے دیا, من کرہ من امیرہ شیئا, کوئی بھی شخص, صحیح بخاری کی روایت ہے 7053, کوئی شخص بھی امیر سے کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو کیا کرے؟ قتل و غارت نہیں, فساد کرے نہیں. فلیصبر, فلیصبر, اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے. فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا, بہت دور جانے کی بات نہیں ہے, صرف ایک بالشت اس کی اطاعت سے الگ ہو جانے والا. مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً, وہ جاہلیت کی موت مرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, صحابی بیان کرتے ہیں, مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّن طَاعَةٍ لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت لہ. کوئی شخص اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے کہ میں نہیں مانتا آپ کو, قیامت کے دن اللہ عز و جلال سے اس کیفیت میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت اور دلیل نہیں ہوگی. ومن مات وليس في عنقه بيعة, اور اگر ایک انسان اس حالت میں مر جاتا ہے کہ اس نے حاکم وقت کی بیعت نہیں کی, ایسا انسان من مات مفارقا للجماعة, دوسری روایت میں آتا ہے کہ مسلمان جس بات پہ اکٹھے ہیں اور وہ الگ ہو جاتا ہے, افتراق اور تفرقے بازی میں پڑ کے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے, مات میتۃ جاہلیہ, وہ جاہلیت کی موت مرے گا اگر اسے موت آئی. صحیح مسلم کی روایت 1851, کس قدر آج کل کے ماحول کو مصیبتوں سے پاک کرنے کا ایک علاج بتا رہے ہیں. اختلاف رائے یہ ہو سکتا ہے, جس طرح اللہ نے صلاحیت ہر ایک کو ایک جیسی نہیں دی, سوچ بھی ایک جیسی نہیں دی, کسی کی سوچ کا زاویہ کچھ ہے, کسی کی سوچ کا زاویہ کچھ ہے, اور نقطہ نگاہ سے ہی کسی کام کا آغاز ہوتا ہے. نقطہ نگاہ جب دینی ہوتا ہے تو پھر کبھی بھی اس میں انسان کسی مصیبت میں اپنے آپ کو نہیں لے جاتا, تکلیفیں آتی ہیں اور وہ آزمائش اس کے درجات کی بلندی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اس آزمائش کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن نقطہ نگاہ انسان کا ہر وقت درست ہونے چاہیے. کیسے نقطہ نگاہ؟ آج معاشرے کا نقطہ نگاہ دینی نہیں رہا, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, فلاں کیا سوچ رہا ہے, فلاں کیا کہہ رہا ہے, فلاں کی لینتھ ایکسپیرینس یہ ہے, اس کے مشاہدات یہ ہیں. مومن کا نقطہ نگاہ یہ نہیں ہوتا, مومن کا نقطہ نگاہ یہ ہوتا ہے میرے رب نے کیا فرمایا ہے. مومن کا نقطہ نگاہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے شریعت یہاں رہنمائی کیا دیتی ہے. مومن کا نقطہ نگاہ ہوتا ہے کہ میں نے مان لیا ہے کہ میری زندگی کے لیے اس کے ہر زاویے میں آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نقطہ نگاہ کو اختیار کرنے والا کبھی بھی ڈیٹریکٹ نہیں ہوتا. میں ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کرنا چاہوں گا. اسلام جب آیا ہے مسلمان طواف کرتے ہیں, مشرک بھی طواف کرتے ہیں. یہ مسلمان اور یہ مشرک طواف دونوں ہی کرتے ہیں. مسلمان جب صفہ مروہ پہ جاتے تو مشرک بھی جایا کرتے. یہ مسلمان ہیں اور وہ مشرک. مسلمان بھی حج کرتے اور مشرکین بھی حج کرتے, پھر بھی وہ مشرک کیوں رہے اور یہ مسلمان کیسے بنے؟ مسلمان بھی غلاموں کو آزاد کرتے, مشرکین بھی غلاموں کو آزاد کرتے. کام ایک ہے لیکن یہ دو لوگ ایک ہی کام کرنے والے, ان کو مسلمان کہا جاتا ان کو مشرک کہا جاتا. یہ بھی حاجیوں کو ستو پلاتے اور مشرکین بھی ستو پلاتے اور لباس دیا کرتے, دونوں پھر بھی الگ الگ, کام ایک. مسلمان بھی صلہ رحمی کرتے اور مشرکین مکہ بھی صلہ رحمی کرتے, لیکن پھر بھی وہ مشرک. کام تو وہی ہے جو مسلمان کرتے. حتیٰ کہ حیرانگی کی بات یہ کہ جاہلیت کے اندر بھی مشرکین اعتکاف کی نظر مانتے کہ میں اعتکاف بیٹھوں گا, مسلمان بھی اعتکاف کرتے. مسلمان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اپنی داڑھی کو معاف کرتے. مشرکین بھی کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے داڑھی رکھی تھی. وجہ کیا ہے کہ یہ مسلمان اور وہ مشرک؟ کام ایک, نقطہ نگاہ کا فرق. ان کو مسلمان اس لیے کہا گیا, انہوں نے یہ سارے کام کیے تو ایک ہی نقطہ نگاہ تھا کہ یہ اللہ ذوالجلال کا حکم ہے اور محمد مصطفیٰ کا حکم ہے اور ان کا عمل ہے. انہوں نے یہ سارے کام مشرکوں نے کیوں کیے؟ کہ میرے باپ دادا ایسا کرتے تھے. جب تک نقطہ نگاہ انسان کا درست نہیں ہوتا, فکر سے انسان کے عمل کی بنیاد بنتی ہے, اور بلکہ عمل کی عمارت ہی اس وقت تعمیر ہوتی ہے جب اس کا فکر بنتا ہے. فکر غلط ہو جائے تو کبھی بھی عمارت جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی. تو ایک مسلمان کو اپنا نقطہ نگاہ یہ بنانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کر دیا ہے. بینگ اے مسلم, اگر کفر کی بات حکمران نہیں کہتا, برائی پہ آپ کو مجبور نہیں کرتا, آپ اس کی اطاعت کریں گے. اور آج انٹرنیشنل سینریو میں جا کر بھی دیکھیے کہ جس جس جگہ اطاعت نہ ہوئی, چھوٹی بات پہ لڑائیاں شروع ہوگی, ملک کے ملک برباد ہو گئے. یہ شریعت کی خوبصورتی ہے کہ وہ مخلوق کو بہترین زندگی گزارنے کے آسان اور مثبت راستوں کی رہنمائی دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی بھی خبر دی کہ من فارق الجماع واستزل الامارہ, جو شخص عمارت سے الگ بھی ہوتا ہے اور ذلیل کرنا چاہتا ہے اس پورے سسٹم کو, لقی اللہ عز وجل ولا وجہ له عنده, اللہ ذوالجلال سے اس کیفیت میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی چہرہ یا کوئی اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی. یہ روایت مسند احمد کی 2331 ایک اور بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ آج کل بے پرکی اڑانے والے, چھوٹی سی بات پہ فساد مچانے والے اور قتل و غارت پہ اترنے والے, یہ دین کی اس فہم سے محروم ہیں جس فہم کا تقاضا شریعت کرتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے, یہ اپنے پاس سے کشید کر کے سینکڑوں دلائل بھی آپ کو پیش کر دیں گے, لیکن وہ دلائل ان کے اپنے ہوں گے. دلائل کنسیڈر وہ ہوتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آئے, دلائل ان کو کہتے ہیں جس کا تذکرہ حدیث میں آئے. اور یہی دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے. جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت اور رہنمائی کے بعد ہر مسلمان کا نقطہ نگاہ یہ ہونا چاہیے. قرآن کی رہنمائی دیتا ہے اور حدیث کی رہنمائی دیتی ہے. کتنے اس وقت نوجوان یا وہ لوگ جو بوڑھے ہونے کے باوجود بھی جوانی کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں, دیکھیں جی ظلم کتنا ہے. حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا, 100,000 لوگوں کا قاتل, لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. هل فهمی یقدم علی فهم الصحابہ, کیا میری فہم, میری سوچ, میری عقل کو صحابہ کی سوچ پہ مقدم کیا جائے گا؟ تین بادشاہوں نے کوڑے لگائے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو, تین بادشاہ, واثق باللہ کا ظلم بھی سہا, متوکل کا بھی, معتصم کا بھی. باوجود اس کے بالکل شریعت کے عین مطابق بات تھی تو امام احمد بن حنبل کی تھی. بات کیا تھی؟ بادشاہ کے قریب رہنے والے وہ علماء سو, اور علماء سو کہتے ہی ان کو ہیں جو لوگوں کی رضا کے لیے فتویٰ دیتے ہیں. علماء ربانیین کو صرف ایک غرض ہوتی ہے, رب کیسے راضی ہوگا, جس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں. علماء سو نے ان کو یہ پڑھایا تھا کہ قرآن مخلوق ہے, اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. نقصان کیا ہے مخلوق کہنے کا؟ کل من علیہا فان, مخلوق تو ساری کی ساری فنا ہو جائے گی. اگر ہم قرآن کو بھی مخلوق مان لیں تو یہ بھی فنا ہو جائے گی, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کی کلام کہیں گے تو جس طرح اللہ کی ذات ہی اکیلی بچتی ہے, اللہ کی کلام بھی بچے گی. عظمت قرآن کی یہ ہے کہ یہ اللہ ذوالجلال کی کلام ہے جو جبریل امین کے ذریعے اپنے پیغمبر کے پاس آئی اور اللہ ذوالجلال نے بھیجوائی. تین بادشاہوں کا ظلم سہا لیکن تینوں میں سے کسی بادشاہ کو امام احمد بن حنبل نے کافر نہیں کہا. حالانکہ قرآن کو اللہ کی کلام نہ ماننا کفر ہے, کیوں ان تینوں کو کافر نہیں کہا؟ وہ کہتے تھے انتم عندی جہال, میرے نزدیک تم جاہل ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا خطرہ کیا ہے اگر یہ بولا جائے گا. میں اگر کہوں گا لو قلت لکفرت, میں نے اگر مخلوق کہہ دیا تو میں کافر ہو جاؤں گا. کس طرح کی دانش ہے, ایک شخص جاہل ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نتائج کیا ہیں, یہ بات کہنے کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس بنیاد پر انہیں کافر نہیں کہا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جیل میں فوت ہوئے, کیا گناہ تھا؟ کوئی گناہ نہیں تھا, گناہ صرف یہ تھا کہ وہ کتاب و سنت کی بات کرتے تھے. یہ سلسلہ ایک صحیح بات کرنے والوں کو یہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. امام ابن تیمیہ کے بھائی بتاتے ہیں, چونکہ ان کو بھی ساتھ جیل ہو گئی تھی, کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اتنا ظلم سہنے کے باوجود انہوں نے بادشاہ کو سلاجقہ کو کافر نہیں کہا. آج چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے, سات قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے, دسیوں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. یہ وہ فطور ہے امت کے اندر اس وقت جو شریعت سے جہالت اور شریعت کے بارے میں کم علمی کا نتیجہ ہے. اور کتنے نوجوان جن کا خون گرم ہوتا ہے وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں لڑائی بھڑائی. یہ دانش مند لوگوں کا کام نہیں ہے. اس لیے دنیا کے اندر اگر اسلام کے چہرے کو گدلا کیا ہے تو ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے قتل و غارت کو اپنا مشن بنایا. ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو اللہ کی رحمت سے مایوس, سوسائڈ کرنے والے, خودکشی کرنے والے, اور دوسری طرف یہ ظالم آئے جنہوں نے اسلام کا لیبل لگایا اور اسلام کی تعلیمات کے سراسر مخالف کام کیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اس بات سے بالکل بری ہے. مرد ذبح ہو رہے, عورتیں ذبح ہو رہی ہیں, معصوم بچے ذبح ہو رہے, یہ کسی مسلمان کا کام نہیں. اس لیے اصل نقطہ نگاہ کیا ہے, جب یہ شرعی نقطہ نگاہ نہیں بنے گا تو پھر خون ریزی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے قتل و غارت بہت ہوگی. وَيَكْسُرُ الْحَرَجُ أَيِ الْقَتْلُ, یہ قیامت کی نشانی ہے کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. کس طرح عام ہو جائے گا؟ قاتل کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں, اور مقتول کو بھی یہ پتا نہیں ہوگا کہ مجھے پتا نہیں کس وجہ سے قتل کیا گیا. سبب کیا ہوگا؟ جہالت. سبب کیا ہوگا؟ وہ علماء کا نام اپنے ساتھ لگانے والے ظالم لوگ جو لوگوں کو مینٹلی پرپیئر اس طرح کر دیں گے اور غلط پرپیئر کریں گے. تو آئیے شریعت کے اس نقطہ نگاہ کو سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا سیقون بعد سلطان فاعذروه من التمس ذله صغر صغرة في الاسلام. اگر دنیا کے اندر کوئی مسلمان ہے, مسلمانوں کا ذمہ دار بنا ہے, اس حکمران کی مدد کرو. کیا ہوگا؟ من التمس ذله, اگر کوئی اس کو ذلیل کرنے کو طلب کرتا ہے, صغر صغرة في الاسلام, وہ گویا کہ اسلام میں دراڑ پیدا کرنا چاہتا ہے. ولم يقبل منه توبه حتى يعيدها كما كانت, اس وقت تک اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک وہ اس کو درست نہیں کر دیتا. یہاں رک کے میں ایک چھوٹی چیز کا اضافہ کر دوں, قطن ان تمام احادیث کو پاکستان کے حالات پہ منطبق نہ کیجیے گا. کہیں سننے والا یہ نہ سمجھے کہ نہ جانے یہ کس حکومت کی بات ہو رہی ہے. ہم اسلامی نظام کو بیان کر رہے ہیں, ہم کسی حکومت کی تائید اور مخالفت کی بات نہیں کر رہے. اور یہ جو کلاس ہے یہ سیاست سے کلی طور پہ پاکیزہ کلاس ہے. یہاں سیاست کی کوئی بات نہیں ہوتی. ہم اسلامی سیاست کے وہ گر جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. جیسا کہ پچھلے چار جو ہیں پروگرامز میں آپ نے سنا کیسے قائد بنتا ہے, لیڈرشپ کے اصول کیا ہیں, ذمہ داریاں کیا ہیں, ہم وہ اسلامی نقطہ نگاہ واضح کر رہے ہیں. اس کو کسی کے ساتھ بھی اٹیچ نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره. کچھ لوگوں کا ایمانی درجہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک تو ان کی بات مانی جائے, جب تک تو ان پسندیدہ کام دیکھنے کو ملے وہ اطاعت کرتے ہیں، جب ان کی مرضی کے مخالف کو بات ہو جائے تو وہاں نہیں مانتے. یہ اطاعت کا مفہوم نہیں ہے. اطاعت کا مفہوم یہ ہے جو صحیح بخاری نے بیان کیا ہے 7144، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره. تمہیں پسند ہے کوئی کام یا تمہیں پسند نہیں ہے؟ تمہاری عقل اس کو پسند کرتی ہے یا نہیں؟ اگر شریعت نے اس کو ناپسند کیا، کفر کہا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ناپسند ہی ہوگا ہمیں. میری عقل و فراست، آپ کی فہم و بصیرت اس کو پسند نہیں کر رہی، تو وہ کنسیڈر نہیں ہوگا. اطاعت ہر دو صورتوں میں ہوگی، آپ پسند کرتے ہیں یا اس کو پسند نہیں کرتے. میں لم یؤمر بمعصیہ، کب تک آپ کو اطاعت کرنی ہے؟ جب وہ معصیت کا حکم نہ دے. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، اگر حکم دیا جائے رعایا کو کہ گناہ کرو، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَ، پھر نہ اس بات پہ توجہ کی جائے گی نہ اس کی اطاعت کی جائے گی. یہ ہے وہ نقطہ نگاہ شریعت کا کہ جب گناہ کا حکم دیا جائے، جب اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے، پھر کسی کی اطاعت نہیں ہوتی. لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس اطاعت کے اندر دنیا میں سے کسی انسان کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی ہو، وہ اطاعت جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان کو بھیجا گیا کسی مہم پہ، ان کا جو ذمہ دار تھا، جو اس وقت امیر بنا کے بھیجا، اس نے حکم دیا کہ آگ جلاؤ. آگ جلائی، کہا سب اس پہ چھلانگے لگا دو. صحابہ نے کہا نہیں لگائیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس آگ سے بچنے کے لیے تو اسلام قبول کیا، اگر آگ بھی دھون سے جانا تو اسلام کا کیا فائدہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے. صحابی نے کہا میں نے صرف چیک ہی کرنا تھا کہ آپ کا ایمانی لیول کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتا چلا، فرمایا اگر تم آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو تم قیامت کو بھی آگ میں رہتے. یہ نقطہ نگاہ شریعت کا، یہ نہیں ہے اس اطاعت کا معنی، یہ نہیں ہے اس بات کو توجہ سننے کا معنی کہ حاکم وقت کفر ٹھونستا ہے تو کہو ٹھیک ہے، یہاں اطاعت نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو مسلمان، اس کا نقطہ نگاہ میں کمزوری آ جائے. نقطہ نگاہ وہ ہے جو شریعت نے طے کر دیا، تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، لیکن فساد بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن قتل و غارت بھی نہیں کی جائے گی. نہیں مانیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ، جن کی تربیت کہاں ہوئی؟ صرف ایک شخص کو جو اشعار پڑھ رہا تھا، اس کو صرف یہ دیکھا کہ اپنا سر حرکت میں لا رہا ہے، جس کو آج کہہ دیتے کہ وجد میں آ گیا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اوف شیطان، اخرجو شیطان، اس کو نکالو گھر سے. صحابہ کرام کا یہ نقطہ نگاہ تھا کہ اس معمولی سے تحرک کو بھی شیطان کہہ دیا ہے. وہ کہا یہ حرم نبوت، وہ لوگ جنہوں نے ایمان ڈائریکٹلی اللہ کے رسول سے سیکھا تھا، انہوں نے اس بات کو بھی برداشت نہیں کیا. تو نقطہ نگاہ یہ ہے کہ حاکم وقت کے بارے میں رعایا پہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کی اطاعت کریں، حکمران کی بات توجہ سے سنیں. کب تک؟ جب تک وہ کفر کا حکم نہیں دیتا، جب تک وہ برائی کا حکم نہیں دیتا. جب برائی کا حکم ہوگا تو پھر اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن پھر کیا کیا جائے گا؟ فساد نہیں، اس کو حل کرنے کے راستے اختیار کیے جائیں. حل کرنے کے راستے کیا ہیں؟ اس ضمن میں اگلی چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. سب سے پہلی روایت صحیح مسلم کی ہے 648، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاه عن وقتها، کیا کرو گے جب ذمہ دار نماز کو وقت سے لیٹ کر کے پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ ذمہ داری ہے حکومت کی، رعایا کو نماز کے پابند بنانا یہ ذمہ داری ہے. کیا کرو گے اس وقت جب وہ نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھیں گے؟ او یمیتون الصلاۃ وقتها، یا نماز کو فوت ہی کر دیں گے. قال قلت فما تأمرنی، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ بتائیے آپ کا کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ نقطہ نگاہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو مجھے یہ نہیں کہنا میں یہ کروں گا، میں شریعت سے پوچھوں گا وہ کیا کہتی ہے، میں رہنمائی اللہ کے رسول سے لوں گا کہ انہوں نے کیا فرمایا، میں رہنمائی قرآن سے لوں گا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے. یہ وہ سلامتی کا راستہ ہے جو شریعت سمجھاتی ہے. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا فماذا تأمرنی, اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کا حکم میرے لیے کیا ہے؟ قال صل الصلاة لوقتها, صل الصلاة لوقتها, نماز کو اس کے وقت پہ پڑھیے. پھر فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةً, آپ نے جب وقت پہ نماز پڑھ لی اور اس وقت ان کی نماز بھی بعد میں ہونے لگی ہے تو آپ ان کے ساتھ بھی پڑھ لیں, نفل ہو جائیں گے آپ کے لیے. یہ شریعت کا راستہ دیکھیں. آج اگر اتحاد اور اتفاق کے نام پہ نماز کو لیٹ کیا جائے اور تمام مسلمانوں کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ نماز کے اوقات سے لیٹ کر کے پڑھیں, یہ شرعی حکم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعید سنائی ہے کہ عصر کی نماز کو جو لیٹ کر کے پڑھتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, فرمایا تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ, یہ منافق کی نماز ہے, یجلس یرقب, بیٹھا رہتا ہے, انتظار کرتا رہتا ہے. جب سورج کی ٹکیا غروب ہونے کے قریب ہوتی ہے, قام ینقر نقر الغراب, پھر کھڑا ہوتا ہے اور کوے کی طرح اپنی چونچ زمین پہ مارتا ہے. ساتھ کیا فرمایا؟ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ. اب یہاں یہ آرڈر پاس ہو جائے کہ سب لوگ ایسے کرو, یہ شرعی حکم نہیں ہوگا. لیکن اس شرعی حکم نہ ہونے کی وجہ سے کیا قتل و غارت ہونی چاہیے؟ نہیں. نقطہ نگاہ شریعت کا یہ, آپ وقت پہ نماز پڑھیں. اگر ان کی نماز بھی ہو رہی ہے جو لیٹ کر کے پڑھتی ہے, آپ ان کے ساتھ پڑھ لیں, فساد نہ کریں, جھگڑا نہ کریں. یہاں ذمہ داری آتی ہے جو آج امت کی سمجھ سے باہر ذمہ داری ہو گئی کہ ولی الامر کہتے کس کو ہیں, ولی الامر جس کے ہاتھ میں زمام ہوتی ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ ہماری دانش یہ کہتی ہے جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے ولی الامر. شریعت کے دلائل یہ بتاتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات ہوئی ہے اور ساتھ اللہ عز و جلال نے یہ فرمایا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اولو الامر جو ہیں ان کے بھی اطاعت کرو. اصل اولو الامر وہ ہیں جن کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے, اس کی تنفیذ بادشاہ کرتا ہے, جس کو آج ہم مقننہ کا نام دے دیتے ہیں. قانون ساز جو ہے وہ قانون شریعت کا ہے, اس کی تنفیذ کے لیے جو ہے پورے کا پورا سسٹم شریعت نے بھی کریٹ کیا ہے کہ یہ سارے تنفیذی عملہ ہوتا ہے. بادشاہ ہے, اس کے وزراء ہیں. تنفیذ کس بات کی کرنی ہے؟ جس کا حکم قرآن نے دے دیا ہے, جس کا حکم حدیث نے دے دیا ہے. جب تک یہ دونوں باتیں سمجھی نہیں جاتی کہ ولی الامر کا اختیار ہے کس کو, جب تک قرآن و حدیث کو شامل نہیں کریں گے اس کو شرعی ولی الامر نہیں کہا جا سکتا. وگرنہ تو دنیا میں سارے بادشاہ کافر بھی ہیں. ولی الامر کا اطلاق یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں تنفیذ کروانے کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہوتی ہے اور اس کے وزراء اور پورے سسٹم کی ہوتی ہے. جب وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا پھر کوئی شخص کسی پہ جبر نہیں کرے گا. پھر یہ آرڈر پاس نہیں ہوگا کہ رقص کرو, اس کی مجلس قائم کرو, یہ آرڈر پاس نہیں ہوگا. کیونکہ 1400 سال کی تاریخ آپ کے سامنے, جہاں بھی دین کی حکومت بنی ہے وہاں یہ آرڈر پاس نہیں ہوگا. آرڈر پاس وہاں ہوتا ہے جہاں اس قرآن و سنت کی تعلیمات کو فراموش کر کے کہا جاتا ہے اب یہ ہے ولی الامر, تو پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. اس کو ولی الامر کی وہ اصطلاح پوری کی پوری فٹ کرنا ممکن نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نقطہ کیا دیا؟ ایک تو تمہیں اصول نہیں چھوڑنا. وہ کیا ہے؟ بھی اللہ کے رسول عصر کی نماز پڑھتے, والشمس حیہ, سورج زندہ ہوتا, والشمس نقیہ, سورج چمک رہا ہوتا, اور جب نماز عصر کی پڑھ کے صحابی 3 میل سفر کر کے آتے سورج ابھی بھی باقی ہوتا, وقت پہ نماز پڑھے. اور قرآن نے بالتاکید اس کو بیان کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین, نماز عصر کی خصوص حفاظت کرو. اور یہ واحد نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من فاته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله, اس کی نماز عصر رہ گئی اس کے زندگی کا سارا مال بھی برباد ہو گیا اور ہر رشتہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا, نہ اس کا مال بچا نہ اس کے اہل و عیال بچے. جتنا وہ نقصان ہے کہ مال اور ہر رشتہ دار ختم ہو جائے جتنا وہ نقصان ہے اتنا نمازی اثر کے رہ جانے کا نقصان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ نقطہ نگاہ دیا, اصول بھی نہ چھوڑے اور فساد بھی نہ مچائیں, قتل و غارت کی طرف نہ جائیں, اس کا حل تلاش کریں. ایک حل آپ نے دے دیا کہ آپ کو نفل بن جائے گا, آپ پڑھ لیں. آج اس حدیث کی روشنی میں ایک اور بات بھی سمجھیے, نماز روزہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے, یہ بھائی کہے گا میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ بھائی کہتے ہیں میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی, یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں. میری اور آپ کی نماز ہر مسلمان کے پیچھے ہونی چاہیے جو کلمہ پڑھتا ہے, جو شرک نہیں کرتا. یہ نقطہ نگاہ شریعت کا, کیوں نہیں میری نماز ہوتی جب ہم کہتے ہیں کہ میری فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ بہت ظالم ہیں, انہوں نے یہ کیا ہے. سیدنا عثمان کے قاتل بلوائی, میں صحیح بخاری کی روایت پیش کرنے لگا ہوں, محاصرہ کیا ہوا ہے, کس کا؟ خلیفۃ المسلمین کا. آ کے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ بلوائی نماز پڑھنے لگے ہیں, ہم کیا کریں, ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا, الصلاۃ خیر من ھذا, نماز بہتر ہے, جاؤ نماز پڑھ لو. یہ نقطہ نگاہ ہے جو صحیح بخاری کی روایت دے رہی ہے اور خلیفۃ المسلمین کی فہم ہے جو اللہ کے رسول سے انہوں نے سیکھی ہے. اور ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ سے بھی نعوذ باللہ من ذالک آگے نکل گئے ہیں, اس طرح اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے معاشرے کو خون و خون کر دیا ہے. کس وجہ سے؟ اپنی غلط سوچ سے, غلط نقطہ نگاہ سے, جہالت سے, دین کی عدم فہم سے, پتہ ہی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی مسجد میں چلا جائے وہ مسجد کو دھویا کرتے ہیں, مسلمان ناپاک نہیں ہوتا. ان المسلم لا ینجس, حدیث کہتی ہے مسلمان نجس نہیں ہے, نجس کافر ہوتا ہے, کیونکہ نجاست اور پلیدگی نظر تو نہیں آتی لیکن شریعت نے حکمن ان کو نجس کہہ دیا ہے. انما المشرکون نجسن, مشرک پلید ہوتے ہیں, نجس ہوتا ہے. اس لیے فرمایا, فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ نہ آئے, حکم دے دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کر دیا قرآن کی اس آیت کے بعد, لا يطوف بالبيت عريان ولا المشرك, کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہ کرے اور نہ ہی بے لباس, کیونکہ اس وقت یہ عادت تھی لوگوں کی, لوگ دور دراز سے آتے تو مکہ میں آ کے اپنا لباس اتار دیتے اور کہتے یہ پلید لباس ہے, ہم مکے والے جو نیک لوگ ہیں ان سے لباس لیں گے, ان سے وہ چادریں حرام کے لیتے اور پھر وہ طواف کرتے, جس کو نہ ملتی وہ بغیر لباس کے طواف کرتا. شریعت نے اس کو بھی منع کر دیا کہ مسلمان بیت اللہ کا طواف کرے, آئے بیت اللہ میں اور اس طرح کی کیفیت ہو, یہ جائز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نقطہ نگاہ سمجھایا ہے, اصول کی پابندی, فساد سے بچنا. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی, یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 1846, انہا ستکون بعدی اثرت و امور تنکرونہا, میرے صحابہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے ترجیحات ہوں گی, ایسے امور آپ کو نظر آئیں گے جن کو آپ پسند نہیں کریں گے. ترجیحات سے مراد حق اس کا ہے ملے گا اس کو, حق والے کو حق نہیں ملے گا, ترجیحات ہوں گی. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تأمر من ادرک منا ذلك, یہ ہے نقطہ نگاہ. اگر نقطہ نگاہ صحیح ہے تو میرا اور آپ کا جواب بھی یہ ہونا چاہیے, اچھا ترجیحات ہوں تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ یہی صحابہ کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ نہیں کہا, اچھا ترجیحات ہوں گی, دیکھیں گے کیسے ترجیحات ہوتی ہیں, حقوق ہمارے ہیں ہم لے کے چھوڑیں گے, صحابہ نے یہ بات نہیں کی. فرمایا فما تأمر کیف تأمر من ادرک منا ذلك, اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کی رہنمائی کیا ہے؟ یہ نقطہ نگاہ ہے. رہنمائی کیا دی؟ تؤدون الحق الذي عليكم, میرے صحابہ جو تمہارے ذمے حقوق ہیں تم ان کی ادائیگی کرنا. وتسألون الله الذي لكم, اور جو تمہارے حقوق ہیں تم او اللہ کے سامنے پیش کرنا, تمہارا رب تمہیں ضائع نہیں کرے. جو ذمہ داریاں تم پہ ہیں ان کو تم ادا کرو. ترجیحات ہونے کے باوجود ایسے امور جو تمہیں ناپسند ہیں اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہ کرو، اپنے کردار کو جو تم پیش کر رہے ہو اس میں بخل نہ کرو، اچھائی کے رویوں سے گریز نہ کرو، تم اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، جو تمہارے حقوق ہیں بادشاہوں کے ذمے وہ اللہ سے طلب کرو، وہ اللہ عز و جلال تمہیں محروم نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس روایت نے ایک تیسرا حل دے دیا، اصول بھی نہ چھوڑو، فساد اور قتل و غارت کی طرف بھی نہ جاؤ، اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھی روایت میں فرمایا، جب سوال کیا ایک شخص نے، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیت ان قامت علینا امراء یسألونا حقہم ویمنعونا حقنا، کیا آپ کی رہنمائی ہے اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ بادشاہ اپنے حقوق ہی مانگیں اور ہمیں کچھ بھی نہ دیں، وہ ہم سے مطالبہ کریں کہ ہمارے حقوق دو اور جو ہمارے ان پر حقوق ہیں، یمنعونا حقنا، وہ روک دیں، وہ دینے کے لیے تیار نہ ہوں، پھر ہم کیا کریں؟ صحیح مسلم کی روایت 1846 اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے، فما تأمرونا، وہاں بھی پھر وہی نقطہ نگاہ، اللہ کے رسول ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ مسلمانوں کا نقطہ نگاہ ہے، خود سے فیصلہ نہیں، شریعت کی رہنمائی لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فأعرض عنہ، اعراض فرمایا کہ کوئی اور سوال بھی ہے وہ بھی آ جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، تم بات توجہ سے سنو، اطاعت کرو، جو گناہ وہ کر رہے ہیں وہ ان سے پوچھا جائے گا، جو گناہ تم کرو گے تم سے پوچھا جائے گا، دوسرے کو پہلے کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جب میں یہ سمجھنے لگ جاتا ہوں یہ برائی ہو رہی ہے، اگر میں نے اس کو دور نہ کیا، یا تو میں برائی ختم کروں گا یا میں بندہ ہی ختم کروں گا، اور ساتھ یہ ذہن بنا کے بیٹھ جاتا ہوں کہ میں چونکہ نعوذ باللہ ہی من ذالک نبوت کے اور ولایت کے درجے پہ پہنچا ہوں، اگر میں نے یہ دور نہ کیا، یہ بندہ قتل نہ کیا، تو قیامت کو مجھ سے پوچھا جائے گا، وہاں فساد ہو جاتا ہے۔ انما حمل علیہ ما حمل، جو انہوں نے گناہ کیا ان سے پوچھا جائے گا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ غلطی اور کوتاہی بادشاہ کرے اور عذاب اللہ رعایا کو دے، یہ کیسے ہوگا؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص نے اپنا حساب دینا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر شخص ذمہ دار رہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو چوتھی بات ہمیں یہ سمجھ آئی، جہاں ہم قرآن و سنت کے اصول نہیں چھوڑیں گے، وہاں ہم فتنے میں شریک نہیں ہوں گے، نہ فتنے کے سہولت کار بنیں گے، وہاں تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اپنی ذمہ داریوں کو بدستور پورا کرتے رہیں گے، اور چوتھی بات یہ مینٹالٹی بننی چاہیے کہ سمجھانے، مثبت راستہ اختیار کرنے، فسادات سے بچتے ہوئے اس کو حل کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی برائی پہ جمع ہے، اس کا خمیازہ اس نے بھگتنا ہے، قیامت کو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں بات بھی سمجھائی کہ آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ حکمران وقت کی اطاعت کر رہے ہیں یا اس کی بات سن رہے ہیں، تو آپ کا متمع نظر کیا ہے؟ اس لیے بات مان رہے ہیں کہ آپ کی فیور میں اس کا فیصلہ ہے، آپ کی فیور میں قانون اور نظام ہے، یا آپ کو اس میں کوئی بینیفٹس مل رہے ہیں، کس لیے آپ نے اطاعت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، تین ایسے بدبخت ہیں نہ اللہ عز و جلال نظر رحمت ان کی طرف ڈالیں گے قیامت کے دن، نہ انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون سے لوگ؟ رجل كان له فضل ماء بالطريق، ایک شخص کے پاس پانی ہے راستے میں اور وافر پانی ہے، فمنعه من ابن السبيل، مسافر پیاسا آیا پانی لینا چاہتا ہے، اس نے آگے سے لاک لگایا ہوا پانی لینے نہیں دیتا، یہ اتنا بد نصیب انسان ہے کہ رب تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے، اسے پاک بھی نہیں کریں گے، اس پہ دردناک عذاب ہے۔ ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا، دوسرا وہ بدبخت جو صرف حاکم وقت کی بیعت کرتا ہے اس غرض سے کہ مجھے دنیا ملے گی، غرض کیا ہے؟ دنیا کا مال۔ فإن أعطاه منها راضي مال ملت رہا تو راضی وإن لم يعطه منها سخط جب مال نہیں ملا ناراض ہو گیا کہتا جی میں تو آپ کو مانتے نہیں ورجل أقام سلعته بعد العصر اور تیسرا وہ بدبخت جس کی طرف رب تعالیٰ کی نظر رحمت نہیں ہوگی اسے پاک نہیں کیا جائے گا گناہوں سے اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے جو عصر کے بعد اپنا سامان رکھتا ہے اور جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچتا ہے کہتا ہے والله الذي لا اله غيره لقد اعطيت بها كذا وكذا اللہ کی قسم میں نے یہ مال فلاں فلاں کو اتنے اتنے میں دیا ہے صرف جھوٹی قسم کیوں کھا رہا ہے کہ وقت بھی شام کا تھوڑا ہے یہ میرا مال بک جائے اس بنیاد پہ وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے یہ تین ایسے بدبخت ہیں رب تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں نظر رحمت نہیں ڈالیں گے تو پانچواں اصول شریعت نے دیا ہے کہ آپ کا نقطہ نگاہ یہاں بھی درست ہونا چاہیے آپ اس غرض سے بادشاہ کی بیعت نہ کریں کہ مجھے مال ملے گا تو ٹھیک ہے وگرنہ میں چھوڑ دوں گا اس غرض سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹی بات بھی ایک سمجھائی اور وہ بات یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1852 انہ ستکون ہنات و ہنات فمن اراد ان یفرق امر هذه الامہ وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان انقریب فتنے ہوں گے جس شخص نے امت میں تفرقہ ڈالنا چاہا یفرق امر هذه الامه اس امت کے اس حکم کو دو ٹکڑے کرنا چاہا اور ساری امت جمع ہے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے مسلمانوں کا اور دوسرا شخص آتا ہے وہ امت کے اس اجتماع کو توڑنا چاہتا ہے فساد مچانا چاہتا ہے تو آپ حیران ہوں گے صحیح مسلم کی روایت کیا ہے 1852 فضربوه بالسيف اس کی گردن اتار دو کائنن من کان کوئی بھی ہو اسلام نے اتحاد اور اتفاق کو اتنے عظیم چیز کہا ہے اس کو آج امت سمجھ نہیں رہی اور جب تک اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا اس کی طاقت بنے گی نہیں اور اتحاد و اتفاق کا اصول وہی ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے اتحاد باطل پہ نہیں ہوتا اتحاد حق پہ ہوتا ہے 100 لوگ بیٹھے ہوں گے ہر شخص دعویٰ کرے گا میں حق پہ ہوں میں حق پہ ہوں قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے ذلک بان اللہ هو الحق حق اللہ کی ذات والنبیون حق انبیاء حق قرآن حق ہے اللہ کے رسول کا فرمان حق اس حق پہ جمع ہو سکتے ہیں انسانوں کی سوچ پہ کبھی انسانیت جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے اپنا تجربہ ہے اپنے مشاہدات ہے اور اپنی اپروچ ہے دلائل کی اور اپنی اپروچ ہے سوچ کی اور اپنا عقلی سفر ہے جہاں وہ کر سکتا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں سے جو حکم آئے گا اس پہ اتفاق ہو سکتا وہ کیا ہے الکتاب والسنہ یا تو اللہ کی بات پہ سارے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں کسی قسم کی جھول کی گنجائش نہیں ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ جمع ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی جھول کی گنجائش ہی نہیں ہے میری اور آپ کی اور ہمارے جیسے اربوں لوگوں کی عقل کی بات میں ہر وقت جھول کی گنجائش موجود ہے وہ وحی ہے وحی کا کمپیریزن انسان کی بات سے نہیں کیا جا سکتا وہ اللہ کی طرف سے اس میں کسی قسم کا خلل نہیں ہو سکتا سقم نہیں ہو سکتا کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی وہ عین ہماری ضروریات کے مطابق ہے وہ بطور دستور اللہ نے قرآن اتارا ہے اس عین کی کوئی شک جو ہے وہ فالتو نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا اس کا ایک ایک کلمہ ایک ایک سینٹنس جو ہے وہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کا ہے اگر کسی کو سمجھ بھی نہ آئے تو اس کو زبان سے بھی لے آئے تب بھی نیکیاں مل جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتویں بات یہ سمجھائی انہ لم یکن نبی قبلی صحیح مسلم کی روایت ہے 1844 مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ہر نبی نے اپنی امت کو خیر کی بات سے آگاہ کیا میں یعلمہ لہم جو بھی اللہ نے اس کو سکھائے وینذرہم شر ما یعلمہ لہم اور ہر وہ شر اور برائی جو امت کے لیے تھی اس برائی سے بھی ہر نبی نے ہر اپنی امت کو ڈرا دیا اور بچانے کی کوشش کی. وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا, آپ کی یہ جو امت ہے اس میں عافیت اللہ نے پہلے لوگوں میں رکھی. پہلے لوگوں سے مراد کون ہے؟ جب اسلام شروع ہوا صحابہ تابعین تبع تابعین جن کا تذکیہ خود اللہ کے رسول نے بیان کیا. وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ, اس امت کے آخری لوگوں کو بلائیں آئیں گی. وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا, ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں گی جن کا تم انکار کرو گے. وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ, اور فتنے آئیں گے. فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا, ہر فتنہ دوسرے کو ہلکا بنا دے گا. یعنی ایک فتنہ آئے گا, اس کی تفسیر خود فرمائی, تَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ, ایک فتنہ آئے گا, مومن کہے گا ہذہ مہلکتی, میں ہلاک ہو گیا اس فتنے سے. ثم تنکشف, وہ فتنہ ختم ہوگا, تجیء الفتنہ, ایک نیا فتنہ آ جائے گا. فیقول المؤمن ہذہ, بس میں اس فتنے میں مارا گیا, یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے. فمن احب ان یزحزح عن النار, اس پر فتن دور کے اندر اگر جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہو, ویدخل الجنہ, اور جنت میں کوئی جانے کا ارادہ کرتا ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر فلتأتی منیته, اس کو موت اس حال میں آنی چاہیے کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے, آخرت کے دن پر ایمان ہے. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ, لوگوں سے وہی رویہ رکھے جو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے وہ رویہ رکھیں. اور چوتھی بات, وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا, جو وقت کے حکمران کی بیعت کرتا ہے, فَعَطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ, اور اس نے اپنا ہاتھ دے دیا ہے اس کے ہاتھ میں, فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ, جتنی اس کی طاقت ہے اتنی اطاعت کرے. فَإِنْ جَاءَ آخر يُنَازِعُهُ, اور اگر کوئی دوسرا آئے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَر, تو تم دوسرے کی گردن اڑا دو. کیسے؟ وہ بھی نظام کے تحت, ہر بندہ اٹھ کے گردن نہیں اتارے گا, قانون اور آئین کے مطابق. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, جب بھی کوئی بات ہوتی وہ بھی بات حاکم وقت تک آتی. قانون کو کسی بھی دور میں اپنے ہاتھ میں لینے کو نہیں سراہا گیا. قانون کو ہاتھ میں ہمیشہ لیتا وہ ہے جس کے نتائج سے نواقف ہوتا ہے, اور وہی ہاتھ میں لیتا ہے جس کے تصرفات غیر مرضی ہوتے ہیں, اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہوتے. تو یہاں ایک ساتواں پہلو بھی شریعت نے پیش کر دیا کہ اطاعت کے پہلو میں آپ اتنی اطاعت کر سکتے ہیں جتنی آپ کی طاقت ہے. ایک چیز آپ کی طاقت سے باہر ہے تو یہ تکلیف ما لا یطاق ہوگی. تکلیف ما لا یطاق کا معنی ہوتا ہے کسی ایسی چیز کا پابند بنا دینا جو اگلے کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. ایک بندہ 20 کے جی وزن اٹھا سکتا ہے, اس کو کہیں کہ آپ کو 100 کے جی اٹھائیں گے, اٹھا لے گا؟ وہ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے تو قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جتنی طاقت ہے انسان میں اللہ نے اتنا ہی اس کو بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری دی, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. نماز حالانکہ عبادت ہے, جس کے بغیر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, شریعت نے کیا کیا؟ ریلیکس کروایا, بیٹھ کے پڑھ لو. یہ نہیں کہا کہ آپ کھڑے ہو کے پڑھیں گے وگرنہ آپ نماز نہیں ہوگی آپ کی. کب بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لو. یہ شرعی نقطہ نگاہ ہے, جتنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق آپ اطاعت کریں گے. اگر طاقت سے زیادہ آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے, اور وہ آپ کے دائرہ کار بھی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا ہر پہلو انسان کی طاقت کے مطابق شریعت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا, ڈرو اتنا جتنی طاقت ہے اور اطاعت کرو. وَأَنفِقُوا, اور خرچ کرو, خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تقوی سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان 24 گھنٹے بیٹھا کانپتا ہی رہے کیا بنے گا کیا بنے گا. اس کا مطلب ہے عبادت خوبصورت کرو, جتنی طاقت ہے اللہ کی بات کے مطابق, اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو. صرف کانپتا رہنا اور روتے رہنا یہ صرف تقوی نہیں ہے, کام کرنا چاہیے,
زندگی کے اندر رنگ بھرو، یہ ذمہ داری مجھے کرنی ہے، اور یہی آپ کو تقویٰ سکھائے گی عبادت، یہی آپ کو تقویٰ سکھائے گی یہ ریاضت. کیوں؟ صحابہ نے ایسے ہی کیا، رولنگ ہی شریعت کی یہ ہے. صرف بیٹھ کے رو لینا، نماز بھی نہ پڑھنا، اور ڈرنا پتہ نہیں قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا، اس کو تقویٰ نہیں کہتے. اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اس سے بچنے کی راہیں اختیار کرتے ہیں. میں روزانہ سوتے وقت سورۃ الملک پڑھوں گا، کیوں؟ قبر کے عذاب سے بچایا جاؤں گا. میں رات کو دل صاف کر کے سوؤں گا، کیوں؟ قیامت کو اللہ ذوالجلال اس کی وجہ سے مجھے بخش دیں گے. وہ رویے اختیار کرنے چاہیے جس سے ان مصیبتوں سے انسان بچ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھویں بات صحابہ کرام کو یہ بھی سمجھائی اطاعت کے ضمن میں، کہ آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے اور آپ وقت کے حکمران تک بات پہنچا سکتے ہیں، تو ان کو نصیحت کرنے میں بخل نہ کریں. کچھ لوگ رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں، صرف اس لیے نیکی کی بات نہیں کہتے کہ ہمیں یہاں سے ہٹا دیا جائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور کتنے نیک دل ہوتے ہیں، ان کی وہاں تک اپروچ نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی. آٹھواں اصول یہ دیا کہ جب بھی اطاعت کرنی ہے تو اپنی ذمہ داری کو ادا بھی کرنا ہے. اور ذمہ داری کو ادا کیسے کیا جائے گا؟ ان کو نصیحت کرنا. جس طرح یہ طاقت اور جرت یہ ہے کہ قتل و غارت کی جائے، اس طاقت کو آپ نصیحت میں استعمال کر لیں، مثبت سوچ آئے گی، آپ اس سے امت کو بھی فائدہ دے سکیں گے. لیکن اس نصیحت کا اصول کیا ہوگا، وہ اصول سمجھنا بھی ضروری ہے. ہم بس اوقات اصول سمجھتے ہیں کہ 10,000 لوگوں کو اکٹھا کر کے برائیاں بیان کرتے اور کہتے ہیں نصیحت کر رہا ہوں. شریعت کی اس رہنمائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین ہے ہی نصیحت کا نام. قلنا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس کے لیے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 555. تو اللہ کے رسول نے فرمایا للہ ولی کتابی ولی رسولی ولی ائمت المسلمین وعامتہم. اللہ کے لیے نصیحت، جو بھی اللہ کا حکم ہے ماننا ہے، یہ اللہ کے لیے نصیحت ہے. اللہ کے رسول کے لیے نصیحت کیا ہے؟ جو بھی حکم آ گیا اللہ کے رسول کو اس کو ماننا ہے. قرآن کی نصیحت کیا ہے؟ جو قرآن نے کہہ دیا ہے اس کو اپنی زندگی کا مشن بنانا ہے. ولی ائمتہم، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے نصیحت، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے. وعامتہم، اور پھر پوری رعایا کو نصیحت کرنا، یہ بھی ذمہ داری ہے. اور دوسری روایت جو صحیح بخاری کی ہے 1401، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیا کرتے تو آپ بیعت میں یہ شک داخل کرتے. صحابی آئے اسلام کی بیعت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک آگے کیے تھے پیچھے کر لیے. کہا اللہ کے رسول یہ کیا؟ کہا میں شرط لگاؤں گا، وعدہ کرو جس طرح نماز پڑھو گے، جس طرح تم زکات دو گے، اسی طرح تم ہر ایک کی خیر خواہی کرو گے، اس کو نصیحت کرو گے. صحابی نے کہا میں راضی ہوں. بیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں اس بات پہ بیعت کرتا ہوں زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، زندگی میں کبھی زکات میں کمی نہیں کروں گا، وقت پہ دوں گا، اور ہر ایک کے ساتھ خیر خائی اور نصیحت کے پہلو کو غالب رکھوں گا. یہ نصیحت حکمران کو کیسے کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت کا طریقہ جو ہے وہ صحابہ کرام کو سکھایا. اور وہ طریقہ کیا تھا؟ ظلال الجنہ کی روایت ہے 1096. شرائح بن عبید کہتے ہیں عیاض بن غنم نے ہشام بن حکیم سے کہا الم تسمع بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اللہ کے رسول کی یہ بات نہیں سنی؟ پوچھا کون سی؟ من اراد ان ينصح لذی سلطان، جو بادشاہ کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، فلا یبدیہ علانیتا وعلی الاعلان نہ کرے، ولیکن یأخذ بیدی، اس کے ہاتھ کو پکڑے، فیخلو بی، اسے الگ لے جائے، فإن قبل منہ فذاک، اگر وہ آپ کی نصیحت قبول کر لے تو ٹھیک، وإلا کان قد ادى الذی علی، وگرنہ جو آپ پہ حق تھا تم نے ادا کر دیا. اب اس حدیث کی روشنی میں دو تین باتیں سمجھنے کی کوشش کی. بادشاہ کو نصیحت کرنی ہے آپ میں سے کوئی کر سکے گا؟ کیا ہر شخص کی اپروچ ہے کہ وہ جا کے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لے؟ کس کی اپروچ ہے؟ یہ سب سے زیادہ ذمہ داری پھر کس کی بنتی ہے؟
ان لوگوں کی جو ان کے رائٹ لیفٹ ہیں،
وہ صحیح بات اس تک پہنچائیں، نصیحت وہ کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو اپنا بھی جرم کریں گے اور پوری رعایا کے بھی جرم ان کے سر پہ آئے گا، کیونکہ وہ اس وقت ریپرزینٹیٹو ہیں. ان کی بات تو پہنچ سکتی، رعایا تو بات ہی نہیں پہنچا سکتی. اس وقت ان کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. شریعت نے یہاں بھی آٹھواں پہلے جو دیا ہے، اس کو بھی فساد سے خالی رکھا، اس کو بھی قتل و غارت سے خالی رکھا ہے. کہا علل اعلان نصیحت نہ کرو. کیسے کرو؟ اس کو الگ کر لو. سبب کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت کا پہلو جو دیا ہے، برکت ہی اس میں.
آپ اپنے بچے کو بھی، آپ اپنے کسی بھی رشتہ دار کو بھی، پورے خاندان کے سامنے اگر کوئی بات نیکی کی بھی کرتے ہیں، وہ بھی نہیں مانتا، اس کی بھی غلط غیرت جاگ پڑتی ہے. اچھا میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اچھا میں ہی برا ہو گیا ہوں، حالانکہ وہ نیکی کی غرض سے لگا ہوتا ہے. لیکن شریعت نے کہا ہے تم اپنی نیکی کی بھی حفاظت کرو، اپنے اجر کی بھی حفاظت کرو. اس لیے امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، اذا نصحت فانصح سرا، جب نصیحت کرو تو خفیہ کرو، لا جهرا، اعلانیہ نہ کرو، وبتعریض لا تصریح. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی، کہتے میں تو منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، یہ بہادری نہیں ہے، یہ بے ادبی کہہ سکتے ہیں. آپ نے نصیحت کرنی ہے، اچھے الفاظ سے بھی کر سکتے ہیں، تعریض کیجئے، لا تصریح.
الا الا يفهم المنصوح تعریضك فلا بد من التصریح.
اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی، جب تک ڈائریکٹلی وہ الفاظ نہ بولے جائیں، تو پھر وہ الفاظ بھی بول دینے چاہیے.
امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، تعمدنی بنصحک فی انفرادی، اگر مجھے نصیحت کرنا چاہو تو اکیلے میں کرنا، وجنبنی النصیحة فی الجماعة، لوگوں کے سامنے نصیحت نہ کرنا، فإن النصح بین الناس نوع من التوبیخ لا ارض استماع، لوگوں کے سامنے یہ عزتوں کو اچھالنے کی بات ہوتی ہے اور کوئی بھی اس کو سننا پسند نہیں کرتا، فَإِنْ خَالَفْتَنِي وَعَصَيْتَ أَمْرِي، اگر تم نے اس بات کی مخالفت کی اور تم نے اس بات کو بھی نہ مانا، فَلَا تَجْزَعْ إِذَا لَمْ تُعْطَ طَاعَةً، تو پھر پریشان نہ ہونا اگر تمہاری نصیحت کو کوئی قبول نہ کرے. کیونکہ ہر بندے کا تو ٹیمپرمنٹ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ بڑی سے بڑی بات سن کے جو ہے وہ خاموش رہے.
اب وہ احنف بن قیس کہاں سے لائیں؟ احنف بن قیس مجمع میں بیٹھے تھے، بات ہی کر رہے تھے، صرف اس کا حلم دیکھنے کے لیے کہ یہ لیڈر بن رہا ہے، اس کی لیڈرشپ جو ہے بڑی معروف ہو رہی ہے کہ کل کو یہ ذمہ دار بنے گا. آج اس کو دیکھتے ہیں، ایک نوجوان کو کھڑا کیا گیا، نوجوان نے کہا کہ میں آپ کی والدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خاندان کا سردار ہے، اور اسے ایک نوجوان اٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس کے جواب کیا تھا؟ آج کل اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا جواب، کیسا رسپانس ہوگا؟ جس جگہ کھڑا ہے وہاں ہی دبا دیا جائے گا. اس نے کہا بیٹا، اس طرح کے مجلسوں میں اس طرح کے مشورے نہیں ہوتے، آپ گھر تشریف لائیے گا. کہا نہیں، مجھے ابھی جواب چاہیے. کہا بیٹا، میں ویسے آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ میری ماں بوڑھی ہے، وہ آپ کی خدمت نہیں کر سکے گی، آپ اسے شادی نہ کریں. کہا نہیں، مجھے اس کا جواب چاہیے، میں کرنا ہی چاہتا ہوں. کہا تو پھر تیسری بات یہ ہے، چونکہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، وہ بن گئی ہے سیبہ، والسیبہ تعرب عن نفسها، تو جو متعلقہ یا جس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کی رائے لینا ضروری ہوتی ہے، میں خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اس لائق ہے کہ جس کو پورے عرب کا بادشاہ بنایا جائے. ہر چیز کا ایک مقام ہے. ایک شخص بادشاہ تک پہنچ نہیں سکتا، اس کا مطلب نصیحت سے فارغ ہو گیا.
اور میں کبھی کبھی ساتھیوں کو ویسے ہی تھوڑا سا پش کرنے کے لیے کہتا ہوں، بھائی آپ روڈ پہ جا کے احتجاج کر رہے ہیں، پریشانی آئی ہے،
یہ ساری کی ساری زیادتی گاڑیوں نے کی ہے جن کو توڑ رہے ہو، کہ ان مسافروں نے کی ہے جن کو ووٹ دیے، ان کے ڈیرے میں جا کے احتجاج کریں، ان کو بھی پتا چلے کہ ان لوگوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں، وہ آگے بات پہنچائیں. روڈ میں گزرنے والے مریضوں کا، مسافروں کا، یہ معصوم بچوں کا، عورتوں کا، کیا گناہ ان کا؟ یہ گاڑیوں کو توڑتے ہوئے انہوں نے سارا کچھ کیا ہے. یہ اصل میں مسلمان جب نقطہ نگاہ بدلتا ہے تو پھر بیچارہ یہ دھکے کھاتا ہے. نقطہ نگاہ شریعت نے جو دیا ہے اس پہ قائم رہیں، فساد نہیں ہوتا. آپ وہاں تک بات پوچھائیں. لیکن یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جو علل اعلان برائی ہو اس کا رد بھی علل اعلان ہوتا ہے. اصول کیا ہے, رولنگ کیا ہے, ان کان فی ملا ففی ملا. اگر کسی بندے نے 200 آدمیوں کے سامنے کہا ہے کہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, یہ بھائی چور ہے, تو 200 کے سامنے کہا جائے گا کہ یہ بھائی جھوٹا ہے, یہ غلط الزام ہے اور اس کے جھوٹ پہ اس کو سزا دلوائی جائے. وہاں پھر یہ نہیں ہوگا کہ اس کو نصیحت اکیلے بیٹھ کے کریں, جی میں نے تو چوری کی نہیں ہے تو آپ مجھے کیوں چور کہہ رہے ہیں, وہ سب کے سامنے ہوگا. شریعت نے نواں اصول بھی دیا ہے حکمران کی اطاعت کا, وہ کیا ہے؟ جبیر ابن مطعم سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے 2658, نبل اللہ امرأً سمع مقالتی, اس کا چہرہ پر رونق ہوگا قیامت کے دن, کس شخص کا؟ جس نے ایک بات اللہ کے رسول کی سنی, حدیث سنی, فوعاها وحفظها, پھر اسے یاد کیا, وبلغها, اور اسے آگے پہنچایا, فرب حامل فقہ الى من هو افقه من. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان تک بات پہنچائی جاتی ہے تو وہ اس کو مختلف زاویوں سے زیادہ سمجھ جاتے ہیں بیان کرنے والے سے بھی. پھر آپ نے ایک بات کہی, فرمایا, ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم, تین ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کا دل کبھی ان کے ساتھ دھوکا نہیں کر سکتا. تین لوگوں کا دل ان کے ساتھ دھوکا نہیں کر سکتا. پہلا, اخلاص العمل للہ, جو ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے, یہ دل کنٹرول رہتا ہے, یہ انسان کو دھوکے کی طرف نہیں لے کے جائے. دوسرا, وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ, اور مسلمانوں کے بادشاہوں کو نصیحت کرنا. قلنا وَلُزُومُ جَمَعَتِهِمْ, اور تیسرا, وہ انسان جو اتحاد و اتفاق کو پسند کرتا ہے اور جماعت کو لازم پکڑتا ہے, تفرقے میں نہیں پڑتا. یہ بار بار لفظ جو جماعت کا آتا ہے, اس جماعت سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ایک کوشچن سمجھنا چاہیے, اس سے بھی بہت ساری گتیاں سلجھ جاتی ہیں. لزوم جماعتہم, جو مسلمانوں کی جماعت کو پکڑے رکھتا ہے, چمٹا رہتا ہے, لگا رہتا ہے. من فارق الجماع, جو جماعت سے پیچھے اڑ جاتا ہے. من خلع رفقۃ الاسلام, جو شخص جو ہے جماعت سے الگ ہو جاتا ہے, اس نے گویا کہ اسلام کا وہ دائرہ جو تھا اس میں اپنے آپ کو نکالنا چاہا. یہ جماعت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف فرما تھے تو آپ نے یہ خبر دی, فرمایا, افترقت الیہود علی 71 فرقہ کلہا فی النار الا واحدہ, یہودیوں نے 71 فرقے یہودیوں کے بنے جن میں سے 70 جہنم میں جائیں گے. ایک فرقہ جو مانتا تھا اللہ کے نبی کو موسیٰ علیہ السلام اور کتاب کو, وہ جنت میں جائے. پھر فرمایا, افترقت النصارى على 72 فرقہ, 72 فرقے عیسائیوں کے بنے, کلہا فی النار الا واحدہ, سارے جہنم میں جائیں گے, ایک جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مانا, انجیل کو مانا, وہ جنت میں جائیں گے. وستفترق امتی على 73 فرقہ, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, کلہا فی النار الا واحدہ, 72 فرقے سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. فوراً صحابہ نے سوال کر دیا, وہاں بھی نقطہ نگاہ کیا لیا, آپ بتائیں وہ کون سا فرقہ ہوگا. یہ نہیں کہا اچھا 72 جہنم میں جائیں گے تو ٹھیک ہے ہم الگ سے کو بنا لیں گے جو جہنم میں نہیں جائے گا, اور ہمارا تو جانا ہی نہیں جہنم میں, ہم نے تو جنت میں جانا ہی. ساری باتیں کسی صحابی نے نہیں کی, رہنمائی لی ہے اللہ کے رسول سے. من ہم یا رسول اللہ, من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول وہ کون سے لوگ ہوں گے, وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے پہلا لفظ بولا, ہم الجماعہ, وہ جماعت ہوگی. صحابی کی دوسری روایت, آپ نے اس کی وضاحت پھر کی, کیسی جماعت؟ ما انا علیہ واصحابی. میں نے لفظ کیا بولے, آپ کو یاد رہنے چاہیے دو لفظ, کون سا جنت میں جانے والا ہے, ہم الجماعہ, جو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مل کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن گزارنا کیسے چاہتے ہیں؟ میں انا علیہ واصحابی, آج جس دین پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, یہ اس جماعت کا مشن ہوگا. جماعت کا نام نہیں بتایا, جماعت کا کام بتا دیا. ناموں سے نہیں ہوتا کہ آپ نام مسلمانوں کے رکھ لیں اور ساری زندگی نماز نہ پڑھیں، یہ مسلمانی اس میں نہیں ہے. آپ کہہ دیں کہ میں فوجی ہوں اور آپ نے کبھی دشمن کا سامنا نہیں کیا ہو، اس ساری ساری رات اور کتنے کتنے دن جو ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ فوجی تو نہیں ہو سکتا. آپ کہیں کہ میں عالم ہوں اور آپ کو قرآن پڑھنا نہ آتا، وہ آپ عالم تو نہیں بن سکتے. اس لیے نام سے بات نہیں ہے، کام کی بات ہے. اور یہ اصول دو ہی دیے ہیں، ہم الجماع، جماعت ہوگی وہ، اور دوسری بات ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں ہوں آج جس دین پہ اور میرے صحابہ ہوں گے، یہ مشن جس جماعت کا ہوگا یہ جنت میں جائے گا. اب دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، دعوے کے باوجود مجھے بھی دیکھنا ہوگا، آپ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ میرا کون سا عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے، اور کون سا صحابہ کے موافق ہے، اور کہاں مخالفت ہے. اگر مخالفت ہوگی تو دعویٰ درست نہیں، اور اگر مخالفت نہیں تو پھر اس دعوے کو مانا بھی جا سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطاعت جو ہے حکمران کی، اس میں نصیحت کو لازم کیا گیا، اور اس نصیحت میں پھر تین درجات ہیں. من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدی فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. جو بھی شخص برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ برائی کو روکے، ہاتھ سے روکے. یہ ہاتھ سے روکنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی. قانون اس کے ہاتھ میں، نظام اس کے ہاتھ میں. کوئی نیک سے نیک انسان اٹھ کے کہے کہ میں ہی اس کا بدلہ خود لیتا ہوں، چونکہ قتل ہو گیا ہے تو میں قصاص لیتا ہوں، غلط ہوگا. شریعت کے قواعد ہیں. دیکھیں آپ ان دلائل کی روشنی میں تھوڑا سا چیک کیجئے کس طرح شریعت امن کو پروموٹ کرتی ہے ہر بات میں. ہاتھ سے وہ روکے گا جس کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے. وہ کون ہے؟ حکومت کا کام ہے. ہر بندہ ہی اگر برائی کو روکنے کے لیے ڈنڈا اٹھا لے تو کیا ہوگا؟ وہی کچھ ہوگا جو آپ کی نظریں دیکھتی ہیں، قتل و غارت ہوگی. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ. حالانکہ ڈنڈا ہر ایک پکڑ سکتا ہے، حالانکہ گن ہر کوئی اٹھا سکتا ہے، لیکن شریعت نے صرف کس کو اجازت دی ہے؟ جس کے پاس نظام ہے. حالانکہ زبان ہر ایک کے پاس ہے، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، لیکن زبان سے کون روکے گا؟ بچہ، بوڑھا، جاہل، کون روکے گا؟ جس کے پاس علم ہے کہ یہ برائی ہے، اس کو اس طرح روکنا ہے، اس کی یہ قباحت بیان کرنی ہے. برائی ہے بھی کہ نہیں ہے یہ صرف علماء جانتے ہیں، عوام کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. علماء سے رہنمائی لیں. اگر کوئی اور بولے گا زبان سے تو کیا کرے گا؟ وہ پہلے سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، وہ پہلے سے زیادہ فساد مچائے گا. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ. زبان سے تم نہیں روک سکتے تو اگلے کیٹیگری میں چلے جائیں. وہ کون سے؟ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس سلطہ اور طاقت حکمرانی نہیں ہے، تو آپ اس کو دل سے برا جانیں، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. صرف دل میں برا جاننے سے آپ کو ملے گا کیا؟ اذا اعملت الخطیئۃ فی الارض. جب زمین میں کوئی گناہ ہوتا ہے، فکریہا کمن انکرہا، جس نے اس کو کہا یہ غلط ہوا ہے، اجر اتنا ہی ملے گا جتنا اس برائی کو ختم کرنے والے کو ملے گا. آپ اس برا سمجھنے سے بھی اجر میں کس کے برابر ہو گئے؟ جس حکومت نے ہاتھ سے روکا ہے. کس کے برابر ہو گئے؟ جس نے زبان سے روکا ہے. اور اگر آپ کے سامنے برائی ہوئی ہے، فراضیہا کمن عمل بہا، اور آپ نے کہا یہ قتل ہوا، ٹھیک ہوا ہے، نعوذ باللہ، گناہ اتنا ہی ملے گا جتنا قاتل نے قتل کیا ہے. یہاں فساد کیا ہے؟ اس فساد کی بنیاد سمجھیے. کام حکومت کا ہے کہ وہ نظام کو نافذ کرے. نظام کو نافذ کرنے میں، قانون کو ہاتھ لینے میں، کوئی بڑے سے بڑا سمجھدار، نیک، عالم، ان پڑھ، یا کوئی سمجھتا ہے کہ میں اپنے علاقے کا چودھری ہوں، جب وہ نظام کو ہاتھ میں لے گا تو کیا ہوگا؟ فساد. بیان کرنا یہ علماء کی رہنمائی ہونی چاہیے. علماء سے پوچھا جن کے پاس شرعی علم ہے. اگر عوام میں سے کوئی اٹھ کے، اینکرز ان بیچاروں کو کبھی ترجمہ پڑھنا شاید نصیب نہیں ہوتا، قرآن نہیں پڑھ سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے، وہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں اور علماء دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فتوا آیا کہاں سے ہے. امت اس مصیبت میں مبتلا ہے. اور اگر حکومت بھی نظام کو نافذ کرنے کی بجائے بیان پہ آ جائے، یہ اس کی بھی زیادتی ہوگی. اس کا کام بیان نہیں ہے،
اس کا کام ہے علماء سے پہلے رہنمائی لے کے تنفیذ کریں، قتل ہوا ہے قصاص دلوائیں، چوری ہوئی ہے ہاتھ کاٹے، شراب پی ہے اس کو کوڑے لگائیں، یہ اس کا کام ہے۔
وہ اپنے لیول سے نیچے نہیں آئیں گے،
جس طرح علماء اوپر نہیں جا سکتے اپنے لیول سے، اسی طرح ان کو نیچے بھی نہیں آنا چاہیے۔
اسی طرح عوام ہے، عوام کہے کہ میں ہی بس دنیا کو سمجھاؤں گا کہ غلطی کیا ہے،
اور لکھنے والے بھی کچھ شہزادے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہیں کیا، واپڈا کا چیئرمین کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں کورٹ میں جاؤں اور ہر فیصلہ وقت پہ کرواؤں، اور معزز کورٹ جن کا کام ہی ماشاءاللہ یہ فیصلے کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ واپڈا کو درست ہونا چاہیے،
فیصلے ہونے چاہیے۔ ہر ایک ایک دائرہ ہے، اپنے اپنے دائرے میں جب رہ کے کام کریں گے تو پھر اس میں برکت آتی ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی کہ برائی کو دور کرتے وقت اور نصیحت کرتے وقت ہمیں رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے۔ ان رویوں میں سے جہاں آپ حاکم وقت تک یہ بات پہنچانے کے لیے کوشش کریں گے، پلاننگ کریں گے، ان تک بات پہنچے،
اور اگر آپ کے پاس یہ طاقت ہے،
یعنی آپ بھی وزیر ہیں وہ بھی وزیر ہیں، تو آپ برائی کرتے وقت بھی کہہ سکتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت تو سارے برابر ہوتے ہیں نا، جب کیبنٹ بیٹھی ہوتی ہے، اگر ایک کفریہ بات ہو رہی ہے دوسرے کو انکار کرنا چاہیے،
وہاں پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں انکار کیا تو میں ختم ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر وہاں کیا ہوگا،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے 49،
اخرج مروان الممبر فی یوم عید، عید کے دن مروان بن حکم بادشاہ تھا، اس نے ممبر نکالا اور میدان میں لے آیا، کیونکہ عید جو ہے میدان میں پڑی جاتی ہے،
سنت یہ ہے کہ بارش ہو یا کوئی مشکلات ہو تو مسجد میں بھی پڑی جا سکتی ہے، جیسا کہ جب سے عید فرض ہوئی ہے بیت اللہ میں ہی پڑی گئی ہے، مکہ کے لوگ باہر نکل کے نہیں پڑے۔
وَبَدَأَ بِالْخُطْبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ،
بادشاہ تھا، نماز سے پہلے اس نے خطبہ شروع کر دیا، سنت کیا ہے پہلے نماز پڑھی جائے پھر خطبہ دیا جائے۔
فقال یا مروان، اب بادشاہ اگر اس طرح کر دیتا تو جتنی دنیا آئی تھی اس نے ہو جانا تھا اس بات پہ پکا کہ سنت یہ، بادشاہ ہے اور مسلمان موجود ہیں۔
تو کہنے والے نے کیا کہا،
یا مروان خالفت السنہ،
آپ نے سنت کی مخالفت کی،
اخرجت المنبر فی یوم عید ولم یکن یخرج،
آپ نے منبر عید کے دن نکالا ہے، اللہ کے رسول بغیر منبر پہ خطبہ دیا کرتے،
وبدأت بالخطبہ قبل الصلاة ولم یکن یبدأ بها،
آپ نے پہلے خطبہ دیا ہے نماز بعد میں پڑھی ہے، اور اللہ کے رسول ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔
فقال ابو سعید من هذا، یہ کون ہے،
قالوا فلان ابن فلان، تو لوگوں نے کہا یہ فلان شخص نے یہ بات کہی ہے، تو ابو سعید خدری صحابی کہنے لگے،
اما هذا فقد قضى ما عليه،
جس شخص نے یہ بات کی ہے اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔
اب یہ نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ عز و جلال کے متعلق ایسی ایسی باتیں بیان ہو جائیں اور ایک بندہ صرف اس لیے بیٹھا ہو کہ نصیحت ہی کروں گا میں، اس کو روکوں گا نہیں، اور وہ بات جو ہے وہ دنیا تک پہنچ جائے اور ایک نہیں پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ذلت کا شکار ہو جائے، وہاں ڈائریکٹ بات بتانی پڑے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی پھر فوراً کہتے ہیں ابو سعید خدری، من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي،
میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ جس شخص نے برائی دیکھی اس کو ہاتھ سے روکے، یہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تھا، فإن لم يستطع فبلسانی،
نہیں تو زبان سے روکے، یہ عالم تھا اس کی ذمہ داری تھی اس نے حق واضح کر دیا،
فإن لم يستطع فبقلبی،
جو یہ بھی نہیں کر سکتا اس کو دل سے برا جاننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسویں بات بھی سمجھائی ہے جس بات کو آج امت تو ویسے بھول گئی۔
نصیحت کا معنی ایک تو یہ ہے کہ آپ اس تک حق پہنچائیں،
اطاعت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ ہمیں بد دعاؤں کا بڑا شوق ہوتا ہے اور بد دعاؤں میں ہم مقابلہ بھی کرتے ہیں کہ کون زیادہ گالیاں اور بد دعائیں دیتا ہے، یہ مسلمانوں کے رویے ایسے نہیں ہوتے، ان کو دعا بھی دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پانے والے صحابہ پھر تابعین میں سے حسن بصری کہتے ہیں،
هؤلاء يعني الملوك وإن رقصت بهم المهاليج ووطئ الناس عقابهم فإن ذل المعصية في قلوبهم إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم ومنعنا من الخروج عليهم وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء،
ہماری زندگی میں کوئی بھی ظلم سامنے آئے،
کوئی بھی برائی سامنے آئے، یاد رکھنا جو برائی کرتا اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، ذلت ہوتی ہے، لیکن ہمیں حق پہ قائم رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حق پہ قائم کیسے رہیں گے؟ ہم نصیحت بھی کریں گے، اللہ سے توبہ بھی کریں گے اور ان کے لیے دعا بھی کریں گے۔
فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، لو کانت لی دعوۃ مستجابہ لم اجعلها الا فی امام،
اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری یہ دعا قبول ہوگی تو میں سب سے پہلے حاکم وقت کریے کروں۔
لانه اذا صلح الامام امن البلاد والعباد،
کیونکہ اگر حکمران ٹھیک ہو گیا تو امین البلاد والعباد، وہ ملک بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا اور وہاں کے واسی بھی امن کو محسوس کریں گے۔ اسی لیے کثرت سے دعائیں آپ سنتے ہیں جب بھی کوئی علماء کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے جس سے بلاد اور عباد سکون حاصل کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلانے والوں میں سے ایک انسان احمد بن حنبل بھی تھا جس کا آپ نے نام سنا۔
کتنے بادشاہوں نے کوڑے لگائے؟
اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 18,000 کوڑے کھائے،
لیکن وہ کہا کرتے تھے
کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری یہ دعا قبول ہوگی میں ان کے لیے دعا کروں گا، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ حضور جلال کے لائے ہوئے دین میں وہ برکت ہے جو مل سکتی ہے جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں، کوئی اور راستہ نہیں، راستہ وہی ہے جس کا تعین اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا ہے۔
وہ راستہ ہے کتاب و سنت کا، وہ زندگی کا کوئی بھی زاویہ ہو، عبادت ہو، معیشت و معاشرت ہو، آداب ہو، علم و فن ہو، سیاست و قیادت ہو، کوئی بھی ایسا عائلی زندگی کے پہلو ہوں، سب سے بہترین زاویے شریعت کے زاویے ہیں۔ یہ دین فطرت ہے جو زندگی کے ہر زاویے میں وہ خوبصورت تعلیمات دیتا ہے جس سے ہمیشہ انسان امن میں رہتا ہے، خوشی اور سکون میں رہتا ہے اور اخروی خوشیوں کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ عز و جلال ان حقوق کو پہچاننے اور ان کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک بڑا مہم سوال ہے کہ جب کلاس میں آئیں تو تکریم اور احترام میں کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں؟ دلیل کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، دوسری دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قاضی کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قیام کی بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں، القیام له، القیام الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس مسئلے کا حل ہے وہ تین باتوں میں ہی آپ سمجھے۔ پہلی بات کیا تھی؟ القیام له، دوسری بات القیام الیہ، اور تیسری بات القیام علیہ۔ معنی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، من اراد ان یتمثل له الرجال قیاما، جو شخص یہ چاہتا ہے، من اراد، ارادہ کرتا ہے، ان یتمثل له الرجال قیاما، کہ جب وہ آئے تو لوگ کھڑے ہو جائیں، فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں وہ چاہتا ہے؟ فخر، گمنڈ اور تکبر ظاہر ہو رہا ہے۔ القیام الیہ، الیہ کا مطلب جو قصہ لکھا ہے، اگر کوئی آپ کے پاس آیا ہے اور آگے سے آپ اٹھ کے اس کا استقبال کر کے اس کو مناسب جگہ پہ بٹھانا چاہتے ہیں، جائز ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پہ سوار تھے اور ان کو تیر لگا ہوا تھا، وہ اتر نہیں سکتے تھے، تو آپ نے خود فرمایا، قومو الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کی طرف اور اس کو جلدی سے اتار کے مناسب جگہ پہ بیٹھاؤ۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اب اللہ کے رسول جایا کرتے تو فوراً کھڑی ہوتی اور آ کے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑتی اور بوسہ دیتی اور اپنی چادر بچھا کے بٹھایا کرتی تھی، اور یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے تھے۔ القیام الیہ یہ کیا ہے؟
آپ کے پاس اگر کوئی محترم آ گیا ہے تو اس میں بھی آپ کو تکبر نہیں ہونا چاہیے، اچھا میں کیوں اٹھوں، آپ اٹھ کے اس کو مناسب جگہ پہ بٹھائیں، عزت دیں، تکریم دیں،
کیونکہ وہ نہیں چاہ رہا کہ آپ سارے کھڑے ہو جائیں۔ ایک ہے القیام علیہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لا تقوموا کما یقوم الاعاجم، جس طرح کافر اور عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تم اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو۔
وہ کیسے کھڑے ہوتے؟ بادشاہ بیٹھا ہے،
اس کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں حاشیہ،
منع کر دیا، یہ ان کی نقالی ہے۔ تو تینوں مرحلے الگ ہیں، آپ کسی کو مناسب جگہ دینے کے لیے اٹھیں، عزت و تکریم دیں، ان کو بٹھائیں، جائز۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کے والد گرامی ہے، والد گرامی ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ یہاں تو حدیث میں آ گئے جہنم میں جائیں گے تو وہ آ بھی جائیں تو ہم بیٹھے ہیں، یہ سمجھ ہونا ضروری ہے۔ وہاں کیوں منع کیا کہ کافروں کی طرح کیوں نہیں کھڑے ہونا کہ بادشاہ بیٹھا ہے اور باقی سارے کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ ان کا طریقہ تھا اپنی عظمت کو بیان کرنے کا۔ شریعت نے منع کر دیا کہ مومن کے اندر تواضع ہوتی ہے۔ اور پہلی چیز کو منع کیوں کیا کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم تو دنیا میں تھا ہی کوئی نہیں، لیکن آپ نے پابند نہیں کیا صحابہ کو، اور نہ ہی کوئی صحابی کھڑے ہوتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے اور تشریف فرما ہوتے۔ یہ اس بات کا تقاضا کیوں کر رہا ہے کہ جب میں آ جاؤں تو سب لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں؟ اگر یہ بات اس کے تکبر اور اس کی ہے تو اس کو واقعی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ویسے اگر کوئی کھڑا ہوا ہے اور اس کا ارادہ نہیں ہے، ویسے کوئی کھڑا ہوا ہے اس کے احترام کے لیے کہ میں جگہ دوں، اس کو پراپر جو ہے وہ استقبال دوں، اس کو ریسپشن اچھی دوں، ٹھیک، تو شریعت نے یہ تینوں حکموں کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ تو ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے ساتھ ملا لیجئے، اذا جاءکم کریم قوم فاکرموا، جب کسی قوم کا معزز انسان آئے تو اس کو عزت دیا کرو۔ ہم کہتے ہیں یہ اس قوم کے عزیز ہے نا، ہمارا تو نہیں ہے نا، نہیں۔ حدیث نے کتنی اچھی بات کہی، وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہہ رہا تھا، شاعر تھا، اس نے آ کے پہلی بات یہ کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کو کسی مال کی ضرورت ہے تو بتائیں، ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ کی دعوت اور ہمارے بتوں کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ پھر کہتا ہے اگر آپ کو کوئی یہ مسئلہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کون بدتمیزی کر رہا ہے؟ کافر ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہے، یہ ابتداء اسلام کی بات، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے شادی کا، تو اجمل واحدہ فی مکہ، جو مکہ میں سب سے خوبصورت خاندان ہے، میں آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں، لیکن یہ دعوت چھوڑ دیں۔ تیسری بات پھر کہی، اگر آپ کو کسی منصب کی ضرورت ہے تو آج کے بعد آپ کے حکم کے بغیر ہم کو فیصلہ ہی نہیں کریں گے، ہم آپ کو منصب بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن بتوں کی توہین چھوڑ دیں۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں، لات منات عزا کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے؟ اس کا ذرا آج کے ماحول میں بھی چیک کیجئے گا کہ آج بھی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے، کہ کس کی توہین ہوتی ہے؟ یعنی اللہ کی توہین ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، رسول اور صحابہ کی توہین ہو جائے کوئی پرواہ نہیں رہی، کہتے ہیں فلاں کی توہین نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ان کی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا تو موقف کیا ہے، کسی مسلمان کی توہین نہیں کی جائے۔ چوتھی بات اس نے جب کہہ دی، آپ اس کا وزن کیجئے، وَإِن كُنتَ خِبِلْ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، آپ دیوانے ہیں اور آپ مجنون ہیں تو ہم آپ کا علاج بھی کروا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اَفَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيد، کیونکہ یہ ابو الولید کے نام سے معروف تھا، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، فرمایا اَفَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيد، ابو ولید فارغ ہو گئے ہو؟ کہتے ہاں فارغ ہو گیا ہوں۔ آپ نے سورۃ فصلت کی تلاوت شروع کی، آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں، مثل صاعقۃ عاد وثمود، جب اس آیت پہ پہنچے اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتے ناشتک اللہ الرحیم، ناشتک اللہ الرحیم، جلدی سے آپ کے منہ مبارک کے سامنے ہاتھ رکھے تھے، آگے نہ پڑھیے گا، اللہ کی قسم آگے نہ پڑھیے گا، میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، آگے نہ پڑھیے گا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اذا جاءکم کریم قوم فاکرم، آپ نے خط بھی لکھا ہے، کس کو؟ ہرقل کو خط لکھا ہے، روم کے بادشاہ کو لکھا ہے۔ آج ہم اس بات میں بہادری سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ نعوذ باللہ ڈاگی ہے، یہ فلاں ہے، آپ نے کیا لکھا، الی عظیم الروم، روم کے بڑے کی طرف، بادشاہ کی طرف۔ ہم اخلاق کیوں چھوڑیں؟ طاقت یہ نہیں ہوتی کہ آپ جذبات کے اندر اپنے ایمان کو جو ہے وہ پارا پارا کر دے، طاقت یہ ہوتی ہے کہ اپنے ایمان کی روشنی میں آپ کی جرت کے فیصلے سے ہونے چاہیے کہ کفر کانپنے لگ جائے۔ عمر کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پہ کہنا پڑا تھا قیصر کو، ذرا پتہ تو کرو یہ عمر ہے کون، انہ قد اکل کبدی، اس کا روب اتنا ہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اس نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے۔ یہ پاور ہے، گالیاں پاور کا نام نہیں ہوتا، اخلاقیات کو چھوڑ دینا اس کو طاقت نہیں گردانتے، طاقت ہمیشہ وہ ہوتی ہے اس میں آپ کچھ کر کے دکھائیں۔ اللہ عزوجل ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔